السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بینہ مدنی سورت ہے. ابھی تک ہم ساری مکی صورتیں پڑھتے آئے تھے. سورہ نمبر 98 رمضان اسپیشل جز 30 تفسیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بینہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ بینہ مدنی سورہ ہے. 8 آیات ہیں اور 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا ہے علماء کرام نے. 98 نمبر کی سورت ہے. اس کا مرکزی مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا نزول. اس کے بعد تمام لوگوں کو, چاہے وہ بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل ہو, تمام دنیا کے لیے حجت قائم کر دی گئی. یعنی اب لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, یا تو جنتی یا جہنمی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. 5 پیراگراف میں سے پہلا پیراگراف اتمام حجت کے لیے بینہ کی آمد لازمی تھی. بینہ مطلب قرآن خود. یعنی بینہ کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہو, جو نظر آ رہی ہو. تو چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو. دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب کے اختلاف کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ وہ کس بنا پر آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے. یعنی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. تیسرے پیراگراف میں اہل کتاب کو بھی خالص توحید کی دعوت دی گئی تھی. چوتھے پیراگراف میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب ہی واحد دلیل نجات ہے. یعنی یہ دو چیزوں پر ہی آپ ایمان لائیں گے, قرآن اور رسول اکرم کی بعثت پر, تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت میں عذاب سے نجات پا سکتے ہیں. اور پانچویں پیراگراف میں اہل خشیت ہی ایمان کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کا زمانۂ نزول سورہ بینہ ان آخری دو سورتوں میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے رسول اکرم پر نازل کی گئی تھی. اس سورت کے بعد سورۃ النصر غالباً نازل ہوئی تھی اور چند متفرق آیات. کہا جا سکتا ہے, یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ 10 ہجری کے آخر میں یہ نازل ہوئی ہوگی. یعنی ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس جب وفات ہوئی اس سے کچھ عرصہ پہلے. اس کا جو کتابی ربط ہے, پچھلی سورت سورہ قدر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ وحی کے نزول کی رات کا ذکر تھا اس میں, اور سورہ بینہ میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو دو شاخیں تھیں, برانچز تھیں, بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب اور بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ, ان پر اتمام حجت قائم ہو گئی ہے. اب وہ اسلام قبول کر کے خیر البریہ بن سکتے ہیں یعنی جنتی, یا اسلام کو ریجیکٹ کر کے شر البریہ بن سکتے ہیں یعنی جہنمی. اور اگلی سورت سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ روز قیامت انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال دکھا کر اتمام حجت کر دی جائے گی. اس میں جو اہم الفاظ آئے ہیں, البینہ, اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآنی دعوت پیش کر رہے ہیں, اور صحف و متاخرہ سے مراد قرآن مجید ہے. یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ رسول اکرم اور کتاب کو جھٹلائیں گے تو وہی جہنمی ہوں گے۔ سب کی نجات کا دار و مدار اب اسی کتاب اور اسی رسول پر ایمان لانے پر ڈیپینڈ ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو خشیت اختیار کرنے والے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم نہ یکن تھے الذين، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا انہوں نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وہ اور والمشرکین مشرک، منفقین الگ ہونے والے، حتیٰ کہ تعطیہم آ جائے ان کے پاس، البینہ روشن دلیل، رسول رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، صحوفن صحیفے، متحرہ پاکیزہ، فیہا اس میں ہے، کتبن احکام قیمہ درست، وما اور نہیں، تفرقہ متفرق ہوئے، الذین وہ جنہیں اوت الکتاب وہ دیے گئے کتاب، اللہ مگر، من بعد بعد میں، ما جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینہ روشن دلیل، وما اور نہیں، امیرو وہ حکم دیے گئے، اللہ مگر، لیعبدو چاہیے وہ عبادت کریں، لیعبدو اللہ چاہیے کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے ہوتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، حنفا یکسو ہونے والے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرے نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ ادا کرے زکات، وَذَلِكَ اور وہ ہے، دین القیمہ دین درستگی کا، یعنی بالکل سیدھا اسٹریٹ قائم ہونے والا۔ ان الذین بے شک جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرک، فی ناری جہنم آگ میں، جہنم کی ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، فیہا اس میں، اولئک وہ لوگ، ہم وہی ہیں، شر البریہ بدترین مخلوق میں سے، یا بدترین مخلوق کے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، آمنوا وہ ایمان لائے، وہ عملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہ لوگ، ہم وہی ہیں، خیر البریہ بہترین مخلوق، جزاؤہم جزا ان کی، اندہ پاس ربہم ان کے رب کے، جنات باغات، ادنی ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا نیچے سے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، فیہا ان میں، ابداً ابد تک، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک وہ، لمن لیے جو، خشیا ڈرے وہ، ربہ اپنے رب سے۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا، جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں آخر کی، کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ بینہ، جیسے کہ اس کا زمانہ نزول 10 ہجری کے آس پاس بتایا جاتا ہے، یعنی نبوت کے ہجرت کے 10ویں سال، یعنی تمام 30ویں پارے کی صورتوں میں یہ صورت، یعنی ریئر ایسی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، زیادہ تر صورتیں مکی ہم نے دیکھا، تو یہ سورہ بینہ مدنی صورت ہے۔ اور مدنی صورتوں اور مکی صورتوں میں تھوڑا سا انداز بیان مختلف ہوتا ہے. جو مکی صورتیں ہیں اس میں بہت ہی جامع بیان ہوتا ہے, ایک ڈرانے والا انداز زیادہ ہوتا ہے اور الفاظ بہت ہی زیادہ جامع ہوتے ہیں, یعنی ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی بنتے ہیں الحمدللہ. مدنی صورتوں میں آسانی ہوتی ہے, تھوڑی سی بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے اور سادہ بیان ہوتا ہے. یہاں پر سورہ بینہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں اب دو ہی گروہ ہیں, یا دو ہی گروہ رہیں گے, ایک جنتی ایک دوزخی. ایون وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں, یعنی جو پہلے پچھلے انبیاء پر جو لوگ ایمان لائے تھے جیسے بنی اسرائیل ہیں, تو چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں, اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس قرآن کو اپنا یعنی ایک طرح سے رہنمائی گائیڈ بک تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی جہنمی ہوں گے. یعنی اب اسلام ہی دراصل کامیابی کی دلیل ہے, جو بھی اسلام کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ ناکام اور جہنمی ہوگا. یہ بہت ہی واضح دو ٹوک انداز میں کلیئر کٹ یہ بات بتا دی گئی ہے, اسی لیے اس کو سورہ کا نام بینہ ہے. بینہ مطلب جو چیز آپ کو بالکل سامنے واضح کر دے, کسی بھی بات کو کلیئر کٹ آپ کو بتا دے, روشن یعنی بالکل آپ کے سامنے وہ راستہ روشن ہو جائے, واضح ہو جائے الحمدللہ. ایک حدیث ہم کو ملتی ہے, اور جو لوگ جن لوگوں نے قرآن پر لیکچر ہمارا سنا ہوگا, بار بار ہوتا ہے وہ لیکچر, میرا تعلق قرآن کے ساتھ, کئی جگہ وہ لیکچر لیا گیا, اس میں عبید بن کعب کے بارے میں ایک حدیث ہمیشہ بیان کی جاتی ہے. اور قرآن کی یعنی قرآن پڑھنے والوں کی جو فضیلت ہے اس میں یہ حدیث ہمیشہ آتی ہے. انس بن مالک اس کے راوی ہیں حدیث کے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبید بن کعب سے کہا, جو بہت ہی خوش الحان قاری تھے, عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہی کو تراویح کے لیے امام بنایا تھا کیونکہ ان کی قرآت بہت اچھی تھی اور قرآن کا بہت زیادہ علم جانتے تھے. تو ایک دن رسول اکرم نے عبید بن کعب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا کی سورت پڑھ کر سناؤں. جیسے ہی عبید بن کعب نے یہ بات سنی کہنے لگے, یا رسول اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر عبید بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے میرا ذکر آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ سن کر عبید رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے. قتادہ کہتے ہیں پھر آپ نے انہیں یہ سورت سنائی, صحیح بخاری کتاب التفسیر. سبحان اللہ, آپ سوچیں, یعنی یہاں پر ہم کو اس سورت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, عبید بن کعب کی قرات کا پتہ چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عبید بن کعب کا نام لیا اور رسول اکرم سے فرمایا کہ آپ عبید بن کعب کو یہ سورت سنائیں. حالانکہ رسول اکرم ظاہر سی بات ہے آپ تو رسول تھے, آپ کے برابر درجہ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا, لیکن سبحان اللہ ایک طرح سے یعنی صحابہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے یہاں پر, کہ جو لوگ قرآن کے قاری ہوتے ہیں, جو قرآن میں ہی اپنی زندگی کو انوالو کر دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, کھپا دیتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے, ترجمے کے لیے, اس کی ایکسپلینیشن کے لیے, تفسیر کے لیے, تو ان سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. کیونکہ عبید بن کعب پہلے صحابی تھے جنہوں نے علوم القرآن کے بارے میں بہت سارے نوٹس لکھے تھے, اور بعد میں وہی اسی کو لوگ ایکسپلین کرتے گئے اور پھر علوم القرآن یا پھر اس پر کتابیں لکھی گئی, اتقان فی علوم القرآن پر کتابیں لکھی گئی. جو لوگ علوم الدین ہمارے ساتھ ابھی کر رہے ہیں کورس غراس میں, وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے عبید بن کعب کے بارے میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اس پر نوٹس بنائے تھے, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ قرآن چار لوگوں سے سیکھو, تو اس میں عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے, جیسے معاذ بن جبل ہے, عبداللہ بن مسعود ہیں, اور سالم ابھی مولا سالم ابھی حذیفہ ہیں, اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ. تو عبید بن کعب کی قرآت بہت اچھی تھی, قرآن کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے, اس کی تفسیر بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں رمضان میں جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ انڈیویجولی اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہیں, یعنی تراویح نفل نمازیں فرض کے بعد, اس سے مسجد میں تھوڑا شور بھی ہو رہا تھا, تو انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کیوں نہ کسی ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو باجماعت نماز پڑھا دی جائے تراویح کی. تو پھر ان کی نظر کرم عبید بن کعب پر پڑی, اور انہوں نے عبید بن کعب سے کہا کہ تم ان کو نماز پڑھا دو تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے. پھر تمام لوگوں نے اسی وقت سے باجماعت تراویح عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی تھی الحمدللہ. تو یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. اور وہ روشن دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں احکامات ہیں. سبحان اللہ، یعنی اس صورت میں بتا دیا گیا ہے پوری دنیا میں دو لوگوں میں، پوری دنیا کو دو لوگوں میں یا دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اہل کتاب ہے اور دوسرے مشرکین. اور اس کے بعد کے جو دو گروپ ہیں وہ کون سے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے؟ اب جہنمی اور جنتی. یعنی اس وقت دو گروپ تھے، مشرکین اور یہود تھے، یا اہل کتاب اور مشرکین تھے. یعنی یہود و نصارہ میں اہل کتاب آ جاتے ہیں، اور جو مشرک تھے وہ مشرک ہوتے ہیں، مشرک جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے. اور جو اہل کتاب تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی، ایون جو اہل کتاب تھے وہ خود بھی مشرک بن چکے تھے. نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. اور جو یہود تھے وہ بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. تو ان کے پاس کتاب تو تھی لیکن کتاب میں تحریف کر چکے تھے، کتاب کو اپنی من مانی تعویل سے جیسا چاہتے تھے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے. اور جو مشرک تھے وہ تو ظاہر سی بات تھے ہی مشرک، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے. ایون ان لوگوں نے تو کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے اور ان کو پوجتے تھے. اور عیسائیوں میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو یا جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دیا تھا نعوذ باللہ. تو ان کے بھی جو اصل دین کی اصل بنیاد کیا تھی، ایون جو ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ توحید پر مبنی خالص دین تھا. اور جو اہل کتاب کو جو دین دیا گیا تھا وہ بھی کون سا دین تھا؟ توحید پر مبنی خالص دین تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں گروپس نے کیسے اس دین کو خلط ملت کر دیا، اس کو گڑمٹ کر دیا، اور خالص توحید میں انہوں نے شرک کی آمیزش کر دی. کبھی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کو پوجا جانے لگا، کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا گیا نعوذ باللہ. ایسے ڈفرنٹ طریقوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا. تو اصل جو یعنی جو شرکی عقائد ہیں یہ سب کیا تھے دراصل؟ یعنی یہ توحید کے اپوزٹ تھے نا سارے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو اہل کتاب کی کچھ چیزیں تو ہمارے لیے جائز ہیں، جیسے کہ ان کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں. کتابی عورت جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو تو اس سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں. پھر اہل کتاب سے جزیہ لے کر ایک اسلامی ریاست کا فرد تسلیم کیا جا سکتا ہے، مگر مشرکوں کے لیے ایک اسلامی ریاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ فرق ہے اصل میں دونوں میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک اور کافر، دو الگ الگ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کافر اور مشرک. دیکھیں شرک کرنے والا تو وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کئی درجے بتائے گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی منکر ہیں، یعنی مانتے نہیں، ایتھیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. کچھ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے رسولوں کے یا بعض رسولوں کے منکر ہیں. کچھ لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایسے عقیدے وضع کر رکھے کہ فلاں ہم کو چھڑا لے گا، یا قانونی جزا اور سزا ہے ہی نہیں، ہم کو وہاں بھی کامیابی ملے گی، یا پھر پتہ نہیں. یعنی الگ الگ ان لوگوں کے کانسیپٹس ہیں بہت سارے. تو یہاں پر انہی کا بتایا گیا کہ کافروں میں بھی بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، مشرک بھی ہیں اور ان کے اور کئی فرقے بھی ہیں. ایون جو مشرک اور کافر تھے وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یا ہماری جو بات ہے وہی صحیح ہے، اور وہ اس سے جڑے ہوئے تھے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. یعنی آپ دیکھیں مشرکین مکہ کیوں اپنے دین سے چمٹے ہوئے تھے. جب ابو طالب کو رسول اکرم اتنا ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ لے آئیں دین نا، سوری اسلام لے آئیں، آپ دین قبول کر لیں، دین اسلام. اور اس وقت ابو جہل نے ان کو بہکایا اور بھی کہ اچھا اپنے آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دو گے، اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے جس پر عبد المطلب کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کے دین پر ہی مرتا ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یعنی لوگ اس سے چمٹے ہوئے تھے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو ایسی کوئی واضح اور روشن دلیل چاہیے تھا لوگوں کو کہ جو ان کو دیکھ کر بتا دے، جس کو دیکھ کر وہ بتا دے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. تو قرآن اور رسول اکرم سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا دلیل؟ تو اسی لیے بہت سارے لوگوں نے، میجورٹی نے رسول اکرم اور قرآن کو دیکھ کر الحمدللہ اسلام قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگ اسی قرآن کو سننے دیکھنے پڑھنے کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہ کر سکے. تو جن کے دل میں تیڑ ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. جو سادہ لوح ہوتے ہیں یا ہدایت کی طلب جن کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے الحمدللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل یہاں بتائے گئے ہیں کہ بینہ, بین یا بیان یا سب کچھ اسی سے نکلا ہے, یعنی ایسے واضح ثبوت کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. بینہ ایسی واضح اور روشن دلیل جس کے بعد مزید کسی ثبوت کی گنجائش باقی نہ رہے, یعنی کلیئر کٹ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز واضح ہو جائے اور سامنے والا اس کو بالکل مان لے, اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے. تو سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نشانی تھی, کیونکہ آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے نا یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ کتاب کیا ہے یہ کچھ جانتے نہیں تھے, آپ نے کبھی دنیا کا کوئی سفر نہیں کیا تھا, لیکن سبحان اللہ ایسا کلام آپ نے پیش کیا کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر ہر کوئی حیران اور مبہوت تھا کہ اتنا بہترین کلام, چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, ظاہر سی بات ہے خود ایک معجزہ ہے قرآن اٹ سیلف. تو جب رسول اکرم نے اللہ کا کلام سب کے سامنے پیش کیا تو ایک ایسی واضح دلیل تھی کہ آپ نبی ہیں اور آپ یہ جو کلام سنا رہے ہیں وہ آپ اپنے خود سے نہیں سنا رہے بلکہ آپ پر وحی کی جا رہی ہے, یہ آسمانوں سے آیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ واضح دلائل تھے آپ کے لیے رسول اکرم کی رسالت کے کہ یہ رسول آخری رسول ہیں, اور رسول اکرم خود اس بات کی دلیل تھے, کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی آپ کی پوری زندگی دیکھا جائے تو رسول اکرم کی زندگی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. تو آپ نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو لوگوں کے لیے ماننا لازمی تھا کہ آپ جو بھی بات سنا رہے ہیں وہ سچ ہی سنا رہے ہیں, آپ نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا کیونکہ آپ نے پوری زندگی سچ بولا ہے, اور جو قرآن آپ یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. امی ہونے کے باوجود ایسا معجزانہ کلام سنانا کوئی یعنی معمولی بات نہیں تھی, اسی لیے تو لوگ مانتے چلے گئے. قرآن کی آیت جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کے دلوں کی حالت بدلتی چلی جاتی تھی, اور لوگ صرف قرآن سن کر ہی اسلام قبول کر لیتے تھے. الحمدللہ کہ ایک ایسا کلام تھا یہ, اور واقعی میں ایسا معجزانہ کلام ہے, قرآن کی عاجز کر دینے والا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو پورے عرب کے جتنے بڑے بڑے فصحا تھے, شعرا تھے, یا ان کے جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو بلاغت میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اپنی زبان میں, لیکن وہ کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس جیسی ایک صورت تو کہ ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکے. تو سبحان اللہ, رسول اکرم سب سے بڑی دلیل تھے, اور پھر قرآن, یتلو صحوفا مطہرہ. رسول اکرم کیا پڑھ کر سناتے تھے, یعنی یہاں پر قرآن کو آپ دیکھیں صحوفا مطہرہ کہا گیا ہے, اور ابراہیم اور موسیٰ کو بھی کیا دیا گیا تھا, صحف ابراہیم و موسیٰ ہم پڑھتے ہیں وہاں پر نا, تو کتابوں کو صحف بھی کہا جاتا ہے, اور اسی لیے ہم قرآن کا نام ہم کیا پڑھتے ہیں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, مصحف بولتے ہیں نا اس کو, یعنی وہ قرآن جس میں کوئی ترجمہ نہ ہو, ٹرانسلیشن نہ ہو, پیور جو قرآن عربی میں لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے, یہی سے نکلا ہے. اور یہ غلط فہمی بھی نہیں دینا چاہیے کہ ابھی مستشرقین کہتے کہ اچھے جو صحیفے کا لفظ ہے یہ بھی عبرانی زبان کا ہے, یہ آرامی زبان کا ہے, یہ پتہ نہیں واللہ عالم, یعنی وہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں کہ فلاں قرآن میں جو لفظ آیا وہ ہماری زبان کا. تو ٹھیک ہے, تمہاری بھی زبان کس نے پیدا کی, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, تمہاری کتابوں کو بھی کس نے نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کو بھی, سبحان اللہ. تو صحف مطہرہ, سبحان اللہ, وہ صحیفہ بھی کیسا ہے یہ قرآن مطہرہ, یعنی اٹ سیلف یہ قرآن اتنا پاکیزہ, اتنا بلند مرتبہ ہے یہ قرآن کہ اس کو پاکیزہ فرشتے چھو سکتے ہیں, آسمانوں پر اس کو عام فرشتوں کو بھی چھونے کی اجازت نہیں تھی, سبحان اللہ, اتنا پاکیزہ ہے یہ. اس کو معزز کاتبین لے کر, فرشتے لے کر اترے ہیں, جو فرشتے بھی متحر ہیں, پاکیزہ فرشتے ہیں, عام فرشتے نہیں ہیں. اور قرآن جو چیز پیش کر رہا ہے, جو تعلیم دے رہا ہے, وہ بھی پاکیزہ ہے, ہر طرح کی تحریف سے, ترمیم سے, اضافے سے, حذف سے پاک ہے, ہر قسم کے انسانی جو بھی انسان کچھ کر سکتے ہیں اس سے پاک ہے, انسان اس میں کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتے. جبکہ اہل کتاب کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریف, یعنی ٹیکسٹ میں بھی تحریف موجود ہے اور ایکسپلینیشن میں بھی تحریف موجود ہے, اضافے بھی ہیں, حذف بھی ہے. ایک اور مطلب قرآن کے پاکیزہ ہونے کا یہ ہے کہ اس کی تعلیم نہایت ہی پاکیزہ ہے, وہ کسی نبی کی سیرت اور کردار کو داغدار نہیں بناتا, جبکہ اہل کتاب نے بعض انبیاء کی سیرت کو داغدار بنا دیا, یعنی ان کے پر نعوذ باللہ بہت غلط سلط الزامات لگا دیے. تو قرآن ان سب الزامات سے ان انبیاء کو پاک کرتا ہے الحمدللہ, اس کی تعلیمات بھی بہت پاکیزہ ہیں. اور فیہا کتب قیمہ, یعنی اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں, کہ ایک یہ کہ قرآن کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے, اور یہ قرآن ایسی ہی 114 مستقل کتابوں کا مجموعہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا امام بخاری نے جب صحیح بخاری کو لکھا تو اس میں انہوں نے جو چیپٹر قائم کیے تو اس کو کیا نام دیا, کتاب ہی کہا نا انہوں نے اس میں, جیسے کتاب الوصایا, کتاب العلم ہم پڑھتے ہیں نا. حالانکہ امام بخاری کی پوری کتاب صحیح بخاری ایک ہی کتاب ہے, لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی کیا کیا, کتاب العلم, کتاب الحیض, کتاب الوصایا سب الگ الگ رکھے ہیں, ہے نا. تو یعنی سبحان اللہ, یعنی قرآن کے جو 114 سورتیں ہیں تو ایکچولی وہ 114 سورتوں کے سورت میں 114 کتب ہیں, وہ یعنی الگ الگ ٹاپک ہیں اس میں, الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں ماشاء اللہ اس میں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی ہر سورت, ابھی آپ جب سے جز 30 کی تفسیر ہم لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, آپ کو دیکھیں کتنی سورتیں ہم نے پڑھی. سبحان اللہ, آپ کو ہر دفعہ کچھ نئی چیز سننے کو ملی نہیں ملی, کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی یا نہیں ملی. اس کے ہر الفاظ, اس کی ہر آیا, اس قرآن کی ہر آیات, اس کی ہر سورت کتنی جامع اور کتنی بہترین ہیں, ہمیں کیسے آداب اور اخلاق سکھاتی ہیں, ہمیں کیسے اللہ کی عبادت پر اکساتی ہیں. سبحان اللہ, کیا محسوس کیا آپ لوگوں نے ہر سورت پڑھ کر؟ کچھ فرق لگا آپ کو؟ کچھ یعنی دل میں ہلچل پیدا ہوئی؟ کچھ موٹیویشن, کوئی عزم, کوئی ارادہ ملا؟ کوئی کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اندر؟ الحمدللہ, جی بالکل. تو فیہا کتب قیمہ, اس میں سچی خبریں ہیں, عدل پر مبنی احکام ہیں جو حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جب انسان کے پاس یہ ساری آیتیں آتی ہیں, واضح دلیل آ جاتی ہے, تو آپ دیکھیں بے اختیار دل جھک جاتا ہے نا, سرینڈر کر دینے کو دل چاہتا ہے. جو شخص بھی حق کا طالب ہوتا ہے, طلبگار ہوتا ہے, جس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ اس کو صحیح بات ملے, جو صاف اور سچے دل کا مالک ہوتا ہے, تو جب یہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہے, جب یہ احکام اس کے سامنے آتے ہیں, جب یہ دلیل اس کے سامنے آتی ہے, تو آپ دیکھیں وہ فوراً اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے احکام اتارے ہمارے لیے, کتنی حکمت ہے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کے, کتنے فائدے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں بھی الحمدللہ. تو اس کے سامنے سارے مقصد واضح ہو جاتے ہیں جب وہ حق کی طلب میں ہوتا ہے. تو جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں آئے ہیں نا قرآن میں, کہ جس کو زندہ رہنا وہ حق کے ساتھ زندہ رہے, یعنی صحیح دلیل کے ساتھ زندہ رہے, اور جو ختم ہونا ہے باطل کو, وہ پھر حق کے ساتھ وہ باطل کو مانے اور وہ اسی میں تباہ ہو جائے. تو جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہوتا ہے, اور جو کوئی زندہ رہتا ہے وہ دلیل سے زندہ رہتا ہے الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ کے رسول کو سب سے بڑی نشانی کہا گیا ہے, پھر اللہ کی کتاب کو. یہ رسول بھی کس کی طرف بلاتے ہیں, کیا پڑھ کر سناتے ہیں؟ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائیں, ان کو پاک کرے, ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملائے. یہ پاک صفحات, یہ پاکیزہ صفحات جو مصحف کے پڑھتے ہیں, تو یہ قرآن, یہ آیات سب ہر شر سے محفوظ ہے. اصل میں نہ شیطان اس کے قریب آ سکتا ہے, اس کو تو صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بلند ترین کلام ہے سبحان اللہ. واقعی میں یعنی جب قرآن, اور اسپیشلی رمضان میں آپ دیکھیں اس بات کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے ہم کو, جب ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو کیسے دل کی حالت ہوتی ہے اور کیسے دل کی کیفیت ہوتی ہے, اور دل چاہتا ہے کہ قرآن بس ہم سنتے ہی جائیں اور وہ پڑھتے ہی, امام صاحب پڑھتے ہی جائیں, جن کی قرآت بہت اچھی ہوتی ہے, سوز والی, ایسے لگتا ہے گویا کہ قرآن کو وہ پڑھ نہیں رہے, صرف تلاوت نہیں کر رہے بلکہ پوری تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی ان کے قرآن پڑھنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ گویا ان کو پوری تفسیر وہ ہمارے سامنے بیان کر دے رہے ہیں سبحان اللہ. واقعی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہم کو ملتے ہیں, اور دوسرا آپ جس کتاب کو آپ نے پیش کیا وہ کتاب دراصل بتاتی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہے. اتنی پاکیزہ وہ کتاب ہے, صحف مطہرہ, کہ جس کو صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں, چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی, کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتے, کوئی حذف اور اضافہ نہیں ہو سکتا, کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. جو لوگ علوم الدین میں ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی, ایون اس کے اعراب کی بھی. یعنی پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کو قرآن, کوئی غلط قرآن پڑھتا ہوا نہیں ملے گا. ہاں مسٹیک ہو سکتی ہے کسی سے بھی, یعنی بھول سے, لیکن آپ دیکھیں اس کے اعراب, یعنی جہاں فتح ہے وہیں فتح ہر کوئی پڑھے گا, جہاں کسرہ ہے وہاں کسرہ پڑھیں گے. ایون آپ دیکھیں کہ آپ رشیا کے کوئی کنٹریز میں چلے جائیے, ازبیکستان وغیرہ، وہاں کے لوگ جب آتے ہیں مکہ مدینہ، یعنی سب کے پاس آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا، کہیں پر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. الحمدللہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ تو یہاں پر دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے کہ کون سا ٹیڑھ والا راستہ ہے، یا اگر کوئی لوگ ایون چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اس غلط راستے پر چلیں گے تو نامراد ہوں گے اور سیدھا جہنم کے مستحق بنیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب ہی کہیں. تو ہدایت اور گمراہی کھول کر رکھ دی گئی ہے، اس کے لیے دلیل بھی دے دی گئی ہے الحمدللہ. لیکن جن کے دلوں میں انعد ہوتا ہے، اکثر دنیا کے لوگوں میں بغض اور حسد اور انعد کی وجہ سے، پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور گمراہی کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر جو اہل کتاب کی بات کیوں کی گئی ہے، کیونکہ اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے تھے. ابن جزیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے گویا کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے. یعنی ان کے سامنے رسول اکرم کی صداقت کی تمام دلیلیں آ چکی تھی، یعنی وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اکرم واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، لیکن صرف اپنی ضد اور انعد کی وجہ سے نہیں مانا رسول اکرم کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے. اور اب دیکھیں نا، ان کا جو حسد ہے ان کے منہوں سے پھوٹا پڑتا ہے، یعنی وہ تو یعنی حسد میں اپنی انگلیاں چبا لینا چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں جو یہود کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ آج جو ان کا بغض اور انعد ہے، وہ کیسے پھٹا پڑتا ہے، یعنی کتنی ان کو دشمنی ہے. کیا وہ یہ لوگ انسان بھی ہیں بھلا؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کتنا قہر ٹوٹے گا ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور آپ سوچ رہے ہیں کتنی ہٹ دھرم اور بدتمیز قسم کی قوم ہے یہ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستاتی رہتی تھی کہ اے موسیٰ جا اپنے رب سے دعا کر، بات کر، نعوذ باللہ اس طرح سے بدتمیزی سے بات کرتے تھے اپنے رسول سے، یا قالو دلنا ربنا، یعنی خود دعا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، گائے کو زبانی کرنا چاہتے تھے، حکم آیا سیدھا سادہ حکم آیا تو زبانی کرنا چاہتے تھے، قیل و قال کرنے لگے، حجت کرنے لگے، اور نعوذ باللہ کوئی بات مانتے ہی نہیں تھے. یعنی آپ سبحان اللہ، آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، ان کے سر پر پہاڑ مسلط کر دیا. تو جب ان کے اوپر پہاڑ مسلط کیے گئے تب انہوں نے جا کر بات مانی کہ اگر تم نے نہیں مانی تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تو آپ سوچ لیں کہ آج ان کا جو بغض اور انعد ہے، آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اب اپنی آنکھوں سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا یہ ایک دلیل بھی تھا اللہ کی طرف سے، اتمام حجت بھی تھا کہ اب یہ رسول کو تمہیں ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اگر تم اس رسول کو نہ مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پھر جہنمی ہوگے. اور وہ رسول اکرم کو اچھی طرح پہچان چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن سلام جب فرسٹ میٹنگ آپ کی ہوتی ہے، یعنی جیسے ان کو پتا چلا کہ رسول اکرم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو عبداللہ بن سلام فوراً جاتے ہیں، جبکہ وہ بہت بڑے رابائی تھے یہودیوں کے، بہت بڑے عالم تھے، وہ تورات کا علم رکھتے تھے وہ، اور ان کے قوم میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی، ان کو بڑا عالم مانتے تھے وہ لوگ، اسکالر مانتے تھے. جیسے ہی وہ رسول اکرم سے ملنے کے لیے پہنچے، جیسے ہی رسول اکرم کے چہرے پر ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سنا رہے تھے کہ افشع السلام و اطعم الطعام وسل الناس بالنیام ادخل الجنت بالسلام، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے جس کو حدیث سلام کہتے ہیں، کہ جس میں عبداللہ بن سلام حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، جس حدیث میں سلامتی کی بات کی گئی ہے، جس حدیث میں سلام کو عام کرنے کے لیے کہا گیا، جس حدیث میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی بات کی گئی. تو اس لیے یہ بہت مشہور حدیث ہے حدیث سلام کے نام سے. تو عبداللہ بن سلام نے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنے، فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو وہ اہل کتاب رسول اکرم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے، اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہیں مانے اور الٹا رسول اکرم کی مخالفت میں لگ گئے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سب لوگ، ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، رسول ہیں جن کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، فیہا کتب قیمہ، اس کتاب میں بہت ہی راہ راست والی بات کی گئی ہے، یہ درست دین ہے. ان یہ دین اتنا درست ہے کہ اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، واضح دلیل ہے. تو اگر اہل کتاب اس رسول پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں یا آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو ان کی گمراہی ان پر چسپاں ہو گئی ہے، انعد اور حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یعنی وہ لوگ تو دراصل حق ان کے پاس آ جانے کے بعد بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور انہیں حکم دیا گیا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں تو حکم یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کریں اور اسی کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکات دیں، اور یہی درست دین ہے۔ تو اب دیکھیں فرقہ یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے اندر اختلاف کیوں پیدا ہوا، جبکہ حق تو ان کے پاس آ چکا تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، کتاب بھی تھی، رسول بھی آئے، پھر بھی آپس میں انہوں نے جیسے خود یہود نصارہ سے دشمنی پر اتر آئے، نصارہ یہود سے دشمنی پر اتر آئے۔ اب دیکھیں دونوں میں بہت سے تو بغض اور عناد ہے، آج بھی یہود کا بچہ بچہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے دشمن مسلمان اور عیسائی ہیں، حالانکہ بظاہر اوپر سے ملے ہوئے ہیں وہ لوگ، لیکن اندر ان کے اندر بہت دشمنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اور وہ قرآن جیسی روشن کتاب لے کر آئے ہیں، اس کے لانے کے بعد بھی ان کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا، یعنی قرآن اتنی واضح کتاب آنے کے بعد بھی اہل کتاب فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، کچھ تھوڑے بہت لوگ ایمان لے آئے، باقی کافر کے کافر ہی رہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ان کی امت جو فرقوں میں بٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس روشن دلائل موجود نہیں تھے یا ان پر حق بات واضح نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنی غرضوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے، جاہ کے لیے، یا مال و دولت کی حوث میں فرقہ در فرقہ بٹتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ خود مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم جنتی، باقی سب جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ یعنی مسلمانوں کے خود مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دشمنی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تو ہے ہی ہے اماموں کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بس ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ یعنی مسلمان خود دوسرے مسلمان کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا ہے، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ اور ہر ایک کو جہنمی۔ یعنی کتنے تھوڑ دلے ہو گئے نا ہم لوگ، سیم اہل کتاب کی طرح آج ہمارے اندر بھی تفرقہ بازی ہے، سیم اہل کتاب کی طرح، یعنی کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جیسے اہل کتاب آپس میں فرقوں میں بٹ گئے تھے علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد، کتاب آنے کے بعد، آج ہم مسلمان بھی وہی کرے ہیں۔ تو جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ یعنی آج ہم اتنا فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے آپس میں، اور آج مسلمان بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آپس میں، اسی بنا پر آج ہمارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہیں۔ اور یہ دین کون سا ہے؟ یہ دین تو دین قیم ہے، قرآن میں کئی جگہ اس کے لیے دین قیم کی بات آئی ہے، یعنی ایسا مستحکم اور قائم دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے۔ اور اس دین کے جو اہم اجزاء ہیں وہ تین ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ایک اکیلے اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جائے، اس کے حکم اور قانون کو سب سے بالاتر سمجھا جائے، اور اس کے قانون اور حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پرواہ نہ کی جائے، اکیلے اسی کی عبادت کی جائے اور یکسو ہو کر کی جائے۔ یعنی یہ ایک پہلا جز، پہلا حصہ ہے اس بات کا، اس دین قیم کا پہلا اصول۔ دوسرا، نماز کو ٹھیک طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے اموال میں سے زکات دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز اور زکات کون ٹھیک طریقے سے ادا کر سکتا ہے، یہ باقاعدگی سے ادا کر سکتا ہے؟ جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس کو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، وہی پڑھے گا نا۔ حالانکہ نماز تو منافق بھی ادا کرتے تھے، مگر وہ نمود اور نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، اور بوجھ سمجھ کر کرتے تھے۔ قامو قصالہ کا لفظ آتا ہے کہ نماز کے لیے آتے بھی تھے تو کسل مندی کے ساتھ، ہائے نماز پڑھنا ہے، پھر ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز آ گئی، نماز بھاری لگتی تھی ان کو۔ جبکہ ایک مسلمان کا کیا کام ہوتا ہے، یا کیسی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تین باتیں اسلام کی تین اہم ابتدائی ارکان ہیں. روزہ اور حج بھی سابقہ امتوں پر فرض تھے مگر اختصار کی وجہ سے اکثر مقامات پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. تو سورہ بقرہ میں بھی جو ہم کو متقین کی صفات یا ان کی تعریف ملتی ہے اس میں بھی یہ تین اہم کاموں کا ذکر ہے, روزہ اور حج کا نہیں ہے. لیکن امت مسلمہ پر ہم جانتے ہیں کہ روزہ اور حج بھی فرض رہا ہے, جیسے کہ ہم روزوں سے ہی الحمدللہ روزے سے ہی الحمدللہ ہم سب مسلمان ابھی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تین اہم ارکان ہیں, یہ باقی چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں, کیونکہ روزہ تو سال میں ایک بار آتا ہے اور حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے جب وہ بھی صاحب استطاعت پر. لیکن نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے, آپ صاحب استطاعت ہوں یا نہ ہوں. اور زکوٰۃ بھی ایمان کی علامت ہے, اسی لیے تو ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف کیا ارادہ کیا تھا کہ ان کے خلاف جنگ کریں گے, جیسے مشرکوں سے جنگ کی جاتی ہے. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے, لہذا اسی لیے اس کو بنیادی رکن کہا گیا ہے, یہی دین قیم ہے اصل میں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. اگر وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو جائیں گی, الا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں. رہا ان کے باطن کا معاملہ تو وہ اللہ کے ذمے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دین القیمہ ہے, یعنی ایسا واضح دین جو خود انسان جو خود یعنی واضح ہے اور قائم رہ ہونے والا دین ہے اور دوسروں کو بھی اس پر کھڑا کر دیتا ہے صحیح راستے پر. تو دلیل آنے کے بعد لوگوں میں تفرقہ کیوں ہوتا ہے, صرف ضد اور انعاد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے؟ تو ساری کتابوں میں کیا احکامات تھے کہ بس ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تمام شریعتوں میں یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, خالص مخلص ہو کر اسی کی عبادت کریں اور اپنی عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں, اللہ کی بندگی کریں, اسی کی اطاعت کریں, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اسی کی رضا کی طلب کریں, اسی کی اطاعت کریں, اسی کے آگے جھکیں, اسی کے قرب کی تمنا کریں. یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, حنفا یکسو ہو کر, یعنی دین توحید کے مخالف تمام ادیان سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. تو کسی کو بھی جو شرف اور فضل ملتا ہے کس بنا پر ملتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بنا پر ملتا ہے. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, یعنی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ بار بار کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ خالص ہو کر اسی کی عبادت کریں, اسی کے لیے نماز پڑھیں, اسی کے لیے روزہ رکھیں, جو بھی کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. تو کیا حکم دیا گیا تھا ان کو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر, یکسو ہو کر؟ تو اللہ تعالی کی عبادت بھی آپ دیکھیں کنسنٹریشن کے ساتھ اگر ہو تو اس عبادت کا لطف ہی الگ ہے. بہت سارے لوگ بے سمجھے بجھے نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ ان کو نماز کے بارے میں بہت صحیح باتیں پتا بھی نہیں چلتی ہیں, اس کے بہت سارے جو لوازمات ہیں اس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں سورہ مومنون میں کیوں بار بار اس کا ذکر آتا ہے نا, شروع میں ہی دو تین آیت چھوڑ کر پھر دوبارہ آتا ہے, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تو نماز کو یکسو ہو کر پڑھنا ہے, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں شیطان اتنا بہکاتا ہے, اسپیشل ایک شیطان ہے جو صرف نماز میں آ کر بہکاتا ہے, ہے نا؟ بلکہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو نام بھی معلوم ہوگا اس شیطان کا جو نمازوں میں آ کر نمازی کو بہکاتا ہے اور نماز کو بھلا دیتا ہے. کسی کو ہے یاد نام؟ کوئز ہے آپ کے لیے, ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی, خنزب اس کا نام ہے شیطان کا جو نماز میں بہکاتا ہے, جو آپ کی نماز کو بھلا دیتا ہے کہ کتنی پڑھی تھی. تو سجدہ ایسا ہو, نماز ایسی ہو کہ آپ پوری دنیا سے بیگانہ ہو جائیں, سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ چلے. اس کو یکسو ہو کر عبادت کرنا کہتے ہیں. جی آج کل تو بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں نماز میں بھی, اس لیے میں کہتی ہوں کہ نماز پڑھتے وقت ضرور اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیا کریں, اور اپنے موبائل میں واٹس ایپ کے میسیجز کی ٹون بالکل بھی نہ رکھا کریں, ہمیشہ اس کو سائلنٹ پر رکھیں واٹس ایپ کی ٹون کو یا میسیجز کی ٹون کو, اس سے زندگی ایک طرح سے عذاب بن جاتی ہے. تو ہمیں تو کہا گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. اور سجدوں میں ہماری یکسوئی کیوں نہیں ہے، نماز میں خشوع کیوں نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہم اتنے ڈسٹریکشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا کنسنٹریشن نہیں کر پاتے ہم، کہ میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی ہم تو اتنے سارے بتوں میں گھرے ہوئے ہیں، موبائل ہے، دنیا کے کام کاج ہے، دنیا کی فکریں ہیں، یہ سارے بتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہم کو نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی نہیں آتی ہے. نماز میں سجدے میں جھک کر بھی دنیا کا ہی سوچتے رہتے ہیں بس، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں. کل ہی بچوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اچھا رمضان میں بھی شیطان آتا ہے کہ بہکانے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، تو بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیطان کھلے ہی رہتے ہیں. تو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں، تو نماز اور زکات کا اس کے فضل و شرف کی بنیاد پر یہ دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تو یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں جس نے ان کو قائم کیا اس نے دین کی تمام شرائع کو قائم کر لیا. اور یعنی توحید اور اخلاص فی الدین، دونوں دین القیمہ، دین مستقیم ہے جو نعمتوں بھری جنت میں پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ادیان ایسے راستے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر قائم رکھے، دین القیمہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، مرتے دم تک حسن خاتمہ ہو ہمارا، آمین. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اب جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کافروں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی ہاں ہیں تو وہ اہل کتاب لیکن کافر ہیں پھر بھی، اور ایون مشرک بھی، یہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل بدترین خلائق ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا، اپنے آپ کو ذلیل کیا، اپنے آپ کو رسوا کیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دس لوگوں کے سامنے جھکتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں 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 سب کو شریک کر لیا، خود ساخت عقیدے بنا لیے، سفارش کا عقیدہ بنا لیے کہ فلاں ہم کو چھڑا لیں گا، ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے نعوذ باللہ. ایسے خود ساخت عقیدے پیدا کر لیے، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں عالم ہم کو بچا لے گا، یا ہم رسول کا دامن تھام لیں گے اور وہ ہماری سفارش کر لیں گے. سب جھوٹے عقیدے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایون اہل کتاب میں سے جو مشرک کافر ہیں وہ سب نار جہنم میں ہوں گے، حالانکہ وہ کتاب رکھتے تھے، وہ رسولوں کو بھی مانتے تھے، پچھلے رسول کو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہے تو بھی وہ کافروں کی کیٹیگری میں آ گئے. تو یہ شر البریہ ہیں، سب سے بدترین لوگ، یعنی ان سے عذاب کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر کبھی سایہ نہیں کرے گی. یہ لوگ مخلوق میں سے بدترین ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کو ترک کر دیا، اور دونوں کا نقصان اٹھایا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین. سبحان اللہ، اس کے مقابلے میں دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہ خیر البریہ ہیں، سب سے بہترین لوگ، بہترین اخلاق والے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اس کی معرفت حاصل کی، اور وہ دنیا میں بھی نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے کیا ہوگا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں کہ ان کو بطور جزا کی کیا ملے گا، ان کے رب کے پاس جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنت عدن. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، کون سی جنت کا سوال کرو، کیا مانگو، کون سی جنت مانگو، کیونکہ جنت کے بھی کئی درجات ہیں نا، تو جنت عدن کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہاں سے ساری نہریں جو ہے وہ یہیں سے نکلتی ہیں جنت کی. سبحان اللہ، تو جنت عدن تجری من تحتیہ الانہار، وہاں سے نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ، یعنی جنت کی خوبصورتی جب بھی ہمیں بتائی گئی، جی جنت الفردوس کا کہا گیا تھا، ایکچولی جنت عدن یا جنت الفردوس وہی ہے، تو کہا گیا کہ ساری نہریں جو خوبصورت، سب سے خوبصورت منظر جو ہم امیجن کر سکتے وہ جنتوں کا بتایا گیا ہے. یعنی انسان تو جانتا ہی نہیں جنت کو کیونکہ اس نے دیکھا نہیں، اور کوئی امیجن کر بھی نہیں سکتا جنت کو، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، ایک شوق دلانے کے لیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت منظر کون سا ہوتا ہے، ہم کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کارنش کیوں جاتے ہیں وہاں ہر ویکینڈ پر یا جب بھی پکنک منانا ہو تو. اور سبحان اللہ، وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے نظارے ہیں، کتنا خوبصورت منظر، گرینری ہی گرینری، سامنے سمندر ہے یا نہر ہے، درخت ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کو خوبصورت بنایا، تو جنت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سبحان اللہ، ابد تک. رضی اللہ عنہم ورضوان، سبحان اللہ، یہ سب سے بیسٹ پارٹ اس سورت کا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، سبحان اللہ. یعنی جب بھی ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں نا جملہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کو دنیا میں ٹائٹل مل گیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، الحمدللہ. ہر صحابی کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، اور ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے صحابہ کرام کی سیرت، اسی سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، ایک عزم، ایک حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ان کے جیسا بننے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اصل ہیروز ہیں، اصل میں جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، جو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اکرم کی کمپینین شپ کے لیے چنا، الحمدللہ. کہ صحابی ویسے تو اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور حالت ایمان میں ہی اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے. اور تمام صحابہ کو جو کہ رسول اکرم کو جنہوں نے دیکھا تھا، چاہے وہ چھوٹی عمر میں دیکھا تھا یا بڑی عمر میں دیکھا تھا، وہ سب صحابی کہلائے، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لقب دیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے نا، آپ سوچے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب معرفت حاصل ہوتی ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہتا ہے، اس کا دل اندر سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے، گرا دے، سرنڈر کر دے، اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغات، دائمی اقامت کے لیے جنتیں، جہاں سے کبھی کوچ ہوگا نہ روانگی، اور نہ ان جنتوں سے اوپر کسی اور چیز کی طلب رہے گی. یعنی وہاں سے روانگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کوچ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جائے گا، بس وہیں رہو الحمدللہ. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان سے اس سبب سے راضی ہوا کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوئے کہ ان کے لیے مختلف، ان کے لیے وہاں پر قسم کی تکریمات ہوں گی، یعنی ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا. سبحان اللہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ جزائے حسن اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے باز رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں. سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بہت یہ آیت، اس کا آخری پارٹ بہت خوبصورت، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. بہت خوبصورت جملہ ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب راضی ہو سکتا ہے ہم سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. تو یہ ٹائٹل ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہ کچھ قربانیاں مانگتا ہے ٹائٹل، کچھ تقاضے ہیں اس کے، کچھ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ ٹائٹل ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ، اور آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی سورس نہیں جاننے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں. ہاں، اگر ہم صحابہ کرام کے جیسے کام کریں گے تو پھر ہمیں امید ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے جیسے کام کریں، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا تھا صحابہ کرام سے. سبحان اللہ، تو جو حکم دیا گیا ہے، یعنی کیا کرنا ہوگا پھر، جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس پر ویسے ہی ایمان لانا ہوگا جیسے کہ اس کا تقاضا ہے، یکسو ہو کر صرف اسی کی عبادت کرنی ہوگی. اسپیشلی نماز کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ دو عبادتیں جن کو یہاں جمع کیا گیا ہے، پورے دین کی بنیاد ہے اصل میں، تمام شریعت کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے الحمدللہ. تو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، شرک سے پاک ہو کر، اور نماز، یعنی اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے کہ اس کو اشرف العبادات کہا گیا ہے، یعنی بدنی عبادات میں، اور یوت الزکا، یہ احسان الی الفقراء والمحتاج. تو یہ دو چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے دین کو قائم کر دیا الحمدللہ، یعنی آپ عدل کو قائم کر رہے ہیں اور امت کو صراط مستقیم پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ معتدل امت ہیں. تو یہ دو چیزیں خاص طور سے ایمان میں داخل ہیں، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، وہ بھی ایمان میں، کیونکہ ہم اسلام کے پانچ ارکان ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزہ اور حج، یہ پانچ ارکان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو ہمیں تمنا کس کی کرنی چاہیے، ہماری آرزوئیں کیا ہو، ہماری خواہش کیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو؟ تو کیا صرف ہماری تمنا اور آرزوؤں سے یہ لقب ہم کو مل جائے گا؟ نہیں. صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ عمل صالح سے بھری ہوئی تھی، خواہشات پر کنٹرول تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، تب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اتنی بڑی نعمتوں سے نوازے گا. اور یہ سب سے، یعنی انسان کے لیے کامیابی کیا ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، یہ تو سب سے بڑی کامیابی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی کا اندیا دے دے، کہ خبر دے دے کہ ہاں میں راضی ہوں. تو یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کے لیے دنیا میں پھر ہمیں رسول اکرم کی اتباع کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا. تو ان کو بدلے کے طور پر جزا میں جو جنتیں ملے گی، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی. اصل کامیابی دراصل یہی ہے کہ اگر کامیابی وہی ہے جو آپ کو سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچائے. پاس تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن نمایاں نمبر سے کامیاب ہونا سب سے الگ بات ہے. تو اگر دنیا میں آپ گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے ہیں، رکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں بہترین جنتوں سے نوازا جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب کتاب دینے کا خوف رکھتا ہو، اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دلائل کو مانتا ہو اور اپنے دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمائے رکھتا ہو، وہی شخص آخرت میں نعمتوں سے مالا مال ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب سوائے نقصان کے اور خرابی کے اور کچھ نہیں ہے. تو اطاعت کی زندگی ہو، سعادت کی زندگی ہو اور شہادت کی موت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کرنے والے بنے، ایسے اعمال انجام دینے والے بنے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. یعنی آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے احکامات کو ماننا ہوگا، اس پر راضی رہنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان عمل صالح کرنے والے بنے، ان عمل صالح کو انجام دینے والے بنے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے ہم سے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.